الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سيدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ارشاد فرمایا، ان الدعاء موقوف بین السماء والارض، کہ بے شک دعا آسمان اور زمین کے درمیان ٹھہری رہتی ہے، کب تک؟ حتی تصلی علی نبیک صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہم ایک مرتبہ پھر آپ کو اپنے سلسلے مضامین قرآن میں خوش آمدید کہتے ہیں. بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عمله، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. ناظرین، ہم اپنے سلسلے میں قرآن مجید فرقان حمید کی سورتوں کے مضامین پر گفتگو کیا کرتے ہیں. آج بھی ہم قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ مبارکہ سورہ نساء کے چند ایک مضامین پر گفتگو کریں گے. گزشتہ سلسلے میں آپ نے سماعت کیا تھا کہ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ان کے مالوں میں خیانت نہ کی جائے، نہ حق طریقے سے ان کے مال نہ کھائے جائیں، دیانت داری کا مظاہرہ کیا جائے، اور جب ان کے مال ان کے سپرد کیے جائیں تو اس سے پہلے ان کی آزمائش کی جائے، ان کا امتحان لیا جائے کچھ مال ان کے سپرد کر کے، آیا کہ یہ مال کو صحیح جگہ پر استعمال کرتے ہیں یا نہیں. اگر یہ بات سمجھ آئے کہ یہ مال کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے لگے ہیں تو ان کے بالغ ہونے کے بعد ان کے مال ان کے سپرد کر دیے جائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سماعت کیا تھا کہ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور ان کے مالوں کے اندر خیانت نہ ہو، اور ناحق ان کے مال کھانے کو کہا گیا کہ گویا اپنے پیٹ کے اندر ان کا مال لینے والا آگ کو بھر رہا ہے. اس نے سلوک کا حکم، ان کے ساتھ اچھائی کا حکم دیا گیا. ناظرین، جس کے زیر سرپرستی کوئی یتیم ہو تو اسے چاہیے کہ اس کی اچھی پرورش کرے. احادیث مبارکہ میں بے شمار فضائل موجود ہیں کہ جن میں یہ بیان کیا گیا کہ یتیم کی اچھی پرورش کرنے والا جنت میں داخل ہوگا. حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا اس طرح ہوں گے، اپنی شہادت کی انگلی اور ساتھ والی انگلی کو جوڑ کر اشارہ کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ یتیم کی کفالت کرنے والے کی فضیلت کو بیان فرما دیا. اور ایک اور حدیث مبارک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کے گھروں میں سے سب سے زیادہ بہتر وہ گھر ہے کہ جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کی کفالت اچھے طریقے سے کی جا رہی ہو، اور مسلمانوں کے گھروں میں سے سب سے زیادہ برا گھر وہ ہے کہ جس میں یتیم کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا۔ اور ایک اور حدیث مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ یتیم کے سر پر جب ہاتھ رکھا جاتا ہے تو اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال گزر جاتے ہیں ان تمام بالوں کے برابر اللہ تبارک و تعالی نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ ناظرین، آج کے سلسلے میں ہم یتیم لڑکیوں سے نکاح اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سے زائد عورتوں کے ساتھ شادی کرنے کے بارے میں بیان کریں گے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا۔ ترجمہ کنز الایمان، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ یتیم لڑکیوں میں انصاف نہ کرو گے تو نکاح میں لاؤ جو عورتیں تمہیں خوش آئیں، دو دو اور تین تین اور چار چار۔ پھر اگر ڈرو کہ دو بیویوں کو برابر نہ رکھ سکو گے تو ایک ہی کرو یا کنیزیں جن کے تم مالک ہو، یہ اس سے زیادہ قریب ہے کہ تم سے ظلم نہ ہو۔ تفسیر ساوی میں اس آیت مبارکہ کے تحت حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک قول نقل کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ پہلے زمانے میں مدینہ منورہ کے اندر لوگ اپنی زیر سرپرستی جو یتیم لڑکیاں ہوتی تھیں ان کے مال کی وجہ سے ان سے نکاح کر لیا کرتے تھے، حالانکہ ان لوگوں کو ان بچیوں سے کوئی رغبت نہیں ہوتی تھی، مقصود کیا تھا؟ ان کا مال لینا۔ پھر اس کے بعد انہیں ڈسارڈ کیا جاتا، انہیں مشکلات میں ڈالا جاتا، انہیں مصیبت کے اندر گرفتار کر دیا جاتا اور بلاخر وہ اپنا مال انہیں دے دیا کرتی تھی۔ تو گویا اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اس قبیح حرکت سے ان لوگوں کو منع کر دیا۔ اور تفسیر کبیر کے اندر اس آیت مبارکہ کے تحت ایک اور قول نقل کیا گیا ہے، فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ لوگ یتیموں کی سرپرستی کرنے سے تو نا انصافی کرنے میں ڈرتے تھے کہ کہیں ہم سے نا انصافی نہ ہو جائے، ہم ان کی پرورش کرنے میں کہیں غلط راستے کی طرف نہ چل پڑیں، لیکن ان یتیم لڑکیوں سے بدکاری کرنے میں آر محسوس نہیں کرتے تھے۔ تو انہیں گویا یہ بتا دیا گیا کہ جس طرح ان کی پرورش کرنے میں نا انصافی سے تم ڈرتے ہو، اسی طرح ان کے ساتھ بدکاری کرنے میں بھی تم ڈرتے رہو اللہ تبارک و تعالی سے، خوف کرو اور اس فعل بد سے بچتے رہو۔ جو عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں ان سے نکاح کرو، اور جو عورتیں تمہارے لیے حرام ہیں ان کے قریب مت جاؤ۔ اور تیسرا ایک اور قول تفسیر مدارک کے اندر بیان کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ لوگ یتیموں کی سرپرستی کرنے میں نا انصافی کرنے سے تو ڈرتے تھے کہ کہیں ہم سے نا انصافی نہ ہو جائے، لیکن بہت سے ایسے تھے کہ ان لڑکیوں کے ساتھ جو یتیم ہوتی تھی نکاح کرنے میں ڈر محسوس نہیں کرتے تھے۔ انہیں بتایا گیا کہ جب زیادہ عورتیں نکاح میں ہوں تو ان کے حق میں نا انصافی سے بھی ڈرو جیسے یتیموں کے حق میں نا انصافی سے تم ڈرا کرتے ہو، اتنی ہی عورتوں سے نکاح کرو جن کے حقوق ادا کر سکو۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی کہ قریش دس دس لڑکیوں سے نکاح کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ عورتوں سے نکاح کر لیا کرتے تھے، اور جب ان کا بوجھ یہ نہ اٹھا سکتے، ان پر یہ بھاری پڑ جاتی، مراد یہ ہے کہ ان کے خرچ اخراجات جب یہ برداشت نہ کر پاتے تو جو ان کے زیر سرپرستی یتیم بچیاں ہوتی تھیں، ان کے پاس جو ان کے والدین کی طرف سے مال آیا کرتا تھا، پھر اس مال کو ان عورتوں کے اخراجات میں صرف کیا کرتے تھے، تو یہ ناانصافی کرتے تھے۔ گویا اس ناانصافی سے منع کر دیا گیا اور یہ واضح کر دیا گیا کہ نکاح کرنے سے پہلے اپنی پوزیشن تو دیکھ لو کہ تمہارے پاس مال کتنا ہے، کیا تم ان خواتین کے ساتھ کہ جو تم اپنے نکاح میں لا رہے ہو کیا عدل و انصاف قائم کر سکو گے، کیا اپنے بلبوتے پر اپنے بازو کے زور پر کما کر کیا انہیں کھلا سکتے ہو، اگر تمہاری مالی پوزیشن مضبوط ہے تو پھر انہیں نکاح میں لاؤ، اگر مالی پوزیشن مضبوط نہیں ہے تو پھر تم انہیں نکاح میں کیوں لے کر آتے ہو، اور پھر ان کے اخراجات میں تم یتیم بچیوں کے مال کو صرف کرتے ہو، کہا اس گناہ سے بچو۔ اس آیت مبارکہ میں نکاح کے متعلق ہمیں چند شرعی مسائل معلوم ہوئے۔ ایک یہ ہے کہ آزاد مرد کے لیے ایک وقت میں چار عورتوں سے نکاح جائز ہے، اور مزید یہ، اور تمام امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ ایک وقت میں چار عورتوں سے زائد نکاح میں رکھنا یہ کسی کے لیے بھی جائز نہیں، سوائے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے، اور یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے۔ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث مبارک ہے کہ ایک شخص نے اسلام قبول کیا اور اس کے نکاح کے اندر 8 بیویاں تھیں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان میں سے صرف 4 کو رکھنا، چونکہ اسلام کا حکم ہی یہی تھا تو اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تنبیہ فرما دی، گویا کہ اس کی اصلاح فرما دی۔ بیویوں کے درمیان عدل و انصاف یہ قرآن کا حکم ہے، قرآن کریم فرقان حمید میں 4 تک شادیاں کرنے کی اجازت اگرچہ دی گئی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی حکم فرما دیا گیا کہ اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہو کہ ایک سے زائد شادیاں کرنے کی صورت میں سب کے درمیان عدل نہ کر سکو گے، انصاف کے ساتھ پیش نہ آ سکو گے، تو فرما دیا کہ صرف ایک عورت سے شادی کرو۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا، درجمہ کنز الایمان، پھر اگر ڈرو کہ دو بیویوں کو برابر نہ رکھ سکو گے تو ایک ہی کرو، یا کنیزیں جن کے تم مالک ہو، یہ اس سے زیادہ قریب ہے کہ تم سے ظلم نہ ہو۔ معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص 4 عورتوں میں عدل نہ کر سکے گا لیکن 3 میں عدل کر سکے گا تو اسے چاہیے کہ 3 کرے، اور جو یہ بات جانتا ہے کہ میں 3 میں عدل نہیں کر سکوں گا اور 2 میں کر سکوں گا تو وہ 2 کر لے، اور جسے یہ بات معلوم ہو کہ میں 3 میں عدل نہیں کر سکوں گا نہ ہی 2 میں عدل کر سکوں گا تو اسے چاہیے کہ صرف 1 عورت کے ساتھ نکاح کرے۔ بیویوں کے درمیان عدل کرنا یہ فرض ہے، اس میں نئی پرانی کنواری یا دوسرے کی متعلقہ یا بیوہ سب برابر ہیں، یہ عدل لباس میں بھی ہوگا، کھانے پینے میں بھی ہوگا، رہنے کی جگہ میں بھی ہوگا، اور رات کو ساتھ رہنے میں بھی لازم ہوگا، ان امور میں سب کے ساتھ یکساں سلوک کرنا ہوگا۔ جو یہ چاہتا ہے کہ میں ایک سے زائد عورتوں سے نکاح کروں تو ایک وقت میں 4 عورتیں لانے کی اگرچہ اجازت، لیکن اپنی مالی پوزیشن دیکھیں کہ میں ان کو ساتھ رکھ سکوں گا، عدل و انصاف کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اپنی خواہش کو ترجیح دیتے ہوئے نکاح میں 2 عورتیں لے آؤں یا 3 لے آؤں یا 4 لے آؤں اور پھر ان کے ساتھ عدل و انصاف نہ کر کے اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی کا مرتکب ٹھہروں۔ خود غور کرنا ہے، پہلے غور کرنا ہے، خواہش کا کیا ہے، انسان خواہش کے اوپر عمل کرتے ہوئے کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے رب کو ناراض کر بیٹھے، حقوق العباد جو بنتے ہیں خواتین کے وہ کہیں ترک نہ کر بیٹھے۔ تو اسلام نے اس بات کو سکھا دیا کہ اپنی مالی پوزیشن پہلے دیکھو، اپنے باطن کی طرف غور کرو اور دیکھو کہ کیا تم عدل و انصاف کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے۔ اگر عدل کر سکتے ہو تو پھر یہ سٹیپ اٹھاؤ، کیونکہ ان کے مابین عدل کرنا یہ حکم قرآنی ہے، فرض ہے۔ اور اگر عدل نہیں کر سکتے تو پھر اس معاملے سے پیچھے ہی رہنے میں عافیت ہے۔ ناظرین، اسلام سے پہلے اہل عرب کا یہ دستور تھا کہ لوگ مال کی طرح اپنے رشتے داروں کی بیویوں کے بھی مالک بن جایا کرتے تھے اور وارث کہلاتے تھے۔ پھر اگر چاہتے تو مہر کے بغیر انہیں اپنی ہی زوجیت میں لے آتے کہ ہم مہر بھی نہیں دیں گے اور یہ ہمارے نکاح میں بھی آ جائیں گے، یا پھر ان کا نکاح کسی اور سے تو کر دیتے لیکن مہر مقرر نہیں کیا کرتے تھے اور خود ان کے مال کے وارث بن کر بیٹھ جاتے تھے، یا انہیں آگے شادی ہی نہ کرنے دیتے بلکہ اپنے ہی پاس رکھتے تاکہ انہیں جو کچھ بھی مال وراثت ملا ہوا ہے وہ سب کا سب ہم خود ہڑپ کر جائیں۔ یا پھر ایسا بھی ہوتا تھا کہ عورتوں کو اس لیے روک رکھتے کہ یہ مر جائیں گی تو یہ روکنے والے لوگ خود ان کے مال کے وارث بن جائیں گے۔ الغرض وہ عورتیں ان کے ساتھ رہنے میں بالکل مجبور ہو جایا کرتی تھی اور اپنے اختیار سے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، ان کا اختیار تو چلتا ہی نہیں تھا۔ ان کے مال پر ان کا اختیار، ان کی جانوں پر ان کا اختیار، گھر سے باہر نکلنے پر ان کا اختیار، گویا کہ اپنے ذاتی نفع اور نقصان کے بارے میں تو وہ سوچ ہی نہیں سکتی تھی۔ اسلام نے اس بات سے انہیں منع کیا کہ ایسا نہ کیا جائے، یہ باطل رسمیں، یہ جھوٹی رسمیں، یہ زمانے جاہلیت کی باتوں کو ترک کر دیا جائے اور عورتوں کے جو حقوق بنتے ہیں وہ انہیں ادا کر دیا جائے۔ اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن الا ان یأتین بفاحشة مبینہ وعاشروهن بالمعروف فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ ترجمہ کنزول ایمان، اے ایمان والو، تمہیں حلال نہیں کہ عورتوں کے وارث بن جاؤ زبردستی، اور عورتوں کو روکو نہیں اس نیت سے کہ جو مہر ان کو دیا تھا اس میں سے کچھ لے لو، مگر اس صورت میں کہ سری بے حیائی کا کام کریں اور ان سے اچھا برتاؤ کرو، پھر اگر وہ تمہیں پسند نہ آئیں تو قریب ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو اور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، یہ آیت اس شخص کے متعلق نازل ہوئی جو اپنی بیوی سے نفرت رکھتا ہو اور اس کے ساتھ بد سلوکی کا مظاہرہ کرتا ہو کہ وہ پریشان ہو کر مہر واپس کر دے یا پھر مہر معاف کر دے، اس سے اللہ تبارک و تعالی نے منع فرما دیا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ لوگ عورت کو طلاق دیتے پھر اس سے رجوع کر لیتے، پھر طلاق دیتے پھر اس سے رجوع کر لیتے، گویا عورت کو معلق کر دیتے، اسے لٹکا کر رکھتے تھے، وہ نہ تو آرام پا سکتی تھی، نہ دوسری جگہ اپنا گھر بسا سکتی تھی، کسی اور کے نکاح میں جا سکتی تھی۔ تو شریعت مطہرہ نے اس بات سے گویا کہ منع فرما دیا۔ رکھنا ہے تو معروف طریقہ کار کے مطابق جو اللہ نے حکم دیا ہے اس حکم کی پاسداری کرتے ہوئے ان عورتوں کو اپنے نکاح میں رکھو، اور اگر نہیں رکھ سکتے تو جو طریقہ کار شریعت کا ہے اس کے مطابق سپریشن ہو جائے، یا جن کے تم وارث بن جاؤ بیجا زبردستی وراثت کے حقدار نہ بن جاؤ، بلکہ جو شریعت کا حکم ہے اس کے مطابق چلتے ہوئے ان کے ساتھ سلوک رکھو۔ بیویوں پر ظلم و ستم کرنے والوں کو غور کرنا چاہیے۔ تفسیر سیرات الجنان میں ہے، یہاں جو حالات زمانہ جاہلیت کے بیان ہو رہے ہیں کہ وہ لوگ یہ کیا کرتے تھے، عورتوں کو زبردستی اپنے زیر سرپرستی رکھتے، انہیں نکاح نہ کرنے دیتے اور ان کے مالوں کے وارث بن جایا کرتے تھے، یا نکاح کروا دیتے لیکن پھر اس کے بعد مہر نہیں ادا کیا کرتے تھے، یا اپنے ہی نکاح میں زبردستی رکھ لیتے حالانکہ ان سے نفرت ہوتی تھی، ان کا ملان نفس ان کی طرف نہیں ہوا کرتا تھا۔ کہا کہ جو حالات زمانہ جاہلیت کے بیان کیے جا رہے ہیں ان پر غور کرنا چاہیے۔ کیا انہی حالات پر اس وقت ہمارا معاشرہ تو نہیں چل رہا؟ بیویوں کو تنگ کرنا، جبری طور پر ان سے مہر کو معاف کروا لینا، ان کے حقوق کو ادا نہ کرنا، ذہنی طور پر انہیں ٹارچر کرنا، اذیتیں دینا، کبھی عورت کو اس کے ماں باپ کے گھر بٹھا دینا اور کبھی اپنے گھر میں رکھ کر طرح طرح کی ڈیمانڈز کرنا، ان سے بات چیت کو بند کر دینا، دوسروں کے سامنے ڈانٹ ڈپٹ کرنا، لتاڑنا، جھاڑنا وغیرہ وغیرہ۔ عورت شوہر کے پیچھے پیچھے پھر رہی ہوتی ہے اور شوہر آگے آگے جا رہا ہوتا ہے۔ عورت کے گھر والوں سے صراحتن یا بیوی کے ذریعے نت نئے مطالبے کرنا، کبھی کچھ دلانے کے اور کبھی کچھ اور دلانے کے مطالبے کرنا، الغرض ظلم و ستم کی وہ کون سی صورت ہے جو ہمارے گھروں میں نہیں پائی جا رہی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کرے کہ قرآن کی یہ آیتیں ان لوگوں کو سمجھ آ جائیں اور وہ اپنی اس بری روش سے باز آ جائیں۔ جی ہاں پیارے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کو قرآن اور حدیث کے مطابق گزاریں، شریعت مطہرہ کا جو حکم ہے اس کے مطابق گزارتے چلے جائیں، اور جو حقوق ہمارے ہیں وہ عورتیں پوری کریں گی، اور اسی طرح جو ان کے حقوق بنتے ہیں وہ مردوں کو چاہیے کہ جس طرح شریعت نے حکم دیا ہے اس کے مطابق ان کے پورے کریں، اور اسلام کے مطابق عمل کرنے میں ہی عافیت ہے، ایسے ہی گھر امن کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ جب بندہ اللہ عز و جل اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کرتا ہے، گھروں کو امن کا گہوارہ اس معاملے میں کیسے بنایا جائے؟ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، پھر اگر وہ تمہیں پسند نہ آئے تو قریب ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو اور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھے۔ گھروں کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے ایک بہت ہی نفیس عمدہ طریقہ بیان کر دیا گیا ہے۔ بیوی کے حوالے سے فرمایا کہ اگر بد خلقی یا صورت اچھی نہ ہونے کی وجہ سے عورت تمہیں پسند نہ ہو تو صبر کرو اور بیوی کو طلاق دینے میں جلدی نہ کرو، کیونکہ ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسی بیوی سے تمہیں ایسی اولاد دے جو نیک اور فرما بردار ہو، بڑھاپے کی بے کسی میں تمہارا سہارا بن جائے۔ ناظرین، مثبت ذہنی سوچ رکھنے کا گویا کہ ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر ایک بات اچھی نہیں ہے تو اس کی دوسری بات کی طرف غور کر لو، صبر کر لو، کیا پتا اللہ تبارک و تعالی اس بدصورت عورت سے تمہیں ایسی اولاد دے دے جو تمہارے بڑھاپے کا سہارا بن جائے، اور جس سے نکاح تم چاہتے ہو، جس سے نکاح کرنے کے لیے اس پر ظلم کر رہے ہو، کیا پتا اس سے نکاح کر کے اولاد ایسی ملے کہ جو بندے کے بڑھاپے کا سہارا نہ بنے بلکہ باپ پر اذیتیں کرنے والی ہو اور باپ کو مشکلات میں ڈالنے والی ہو، بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ بڑھاپے میں گھر سے باہر نکال دیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی خفیہ تدبیر سے انسان کو ڈرنا چاہیے، مثبت ذہنی سوچ رکھنی چاہیے، اور ہر معاملے میں قدم اٹھانے سے پہلے اسے غور کر لینا چاہیے۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کہ اس قول سے بھی سبق حاصل کیا جا سکتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اے بندہ خدا، جب تو کوئی بات کرنے لگتا ہے تو پہلے اسے سوچ لیا کر، اگر وہ تیرے لیے فائدے مند ہے تو فرمایا تکلم، پھر تو وہ بات کیا کر، کلام کیا کر، اور اگر تجھے نظر یہ آتا ہے کہ تیرے لیے اس میں فائدہ نہیں بلکہ الٹا سراسر نقصان ہی ہوگا، تو فرمایا پھر خاموش رہنے میں ہی عافیت ہے. اسی طرح سٹیپ اٹھانے میں، قدم آگے رکھنے میں، کوئی فیل کرنے میں، کوئی کام کرنے میں، ہمیں چاہیے کہ پہلے ہم غور کر لیں، سوچ بچار کریں، آیا کہ ہمارے لیے اس میں کتنے فائدے ہیں. اگر فائدے زیادہ ہیں تو ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور اگر فوائد کم ہیں تو پھر اس سے بچنے میں ہی عافیت ہے. تو غور کر لینا چاہیے شریعت کا حکم کیا ہے. جو شریعت کا حکم ہے اس کے مطابق انسان اپنا قدم اٹھائے، اس کے مطابق بات کرے، گویا اس کا قول، اس کا فعل اگر شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر ہوگا تو امید ہے یہ خسارہ نہیں پائے گا، انشاءاللہ ندامت نہیں ہوگی، نہ مراد نہیں ہوگا، اور بعد میں اسے پچھتانا نہیں پڑے گا. اور اگر بغیر سوچ بچار کے یہ سٹیپ اٹھا لیتا ہے تو ممکن ہے اس کو ایسا نقصان مل جائے کہ جس کی تلافی ہی پھر ممکن نہ ہو. تو مثبت ذہنی سوچ ہر معاملے میں رکھنی چاہیے، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے انسان کو سوچنا چاہیے. ایک عورت سے اگر جدائی ہو جائے تو پھر اس کے مہر کے بارے میں کیا حکم ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِنْ أَرَدْتُ مُسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ الزَّوْجِ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. ترجمہ کنز الایمان. اور اگر تم ایک بیوی کے بدلے دوسری بدلنا چاہو اور اسے ڈھیروں مال دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ واپس نہ لو، کیا اسے واپس لوگے جھوٹ باندھ کر اور کھلے گناہ سے. یہاں عورتوں کے حقوق کی بات چل رہی ہے تو مزید آگے اور حقوق بیان کر دیے گئے. اگر تمہارا ارادہ بیوی کو چھوڑنے کا ہو تو مہر کی صورت میں جو مہر تم اسے دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو. اہل عرب میں یہ طریقہ رائج تھا کہ اپنی بیوی کے علاوہ کوئی دوسری عورت انہیں پسند آ جاتی تو اپنی بیوی پر کوئی جھوٹی تہمت لگا دیا کرتے تھے، کوئی بہتان باندھ دیا کرتے تھے، اور اس کی وجہ تاکہ اس جھوٹی تہمت کی بنا پر یہ پریشان ہو جائے، اور پھر پریشان ہو کر جو کچھ لے چکی ہے وہ دے کر ہم سے خلاصی پالے، گویا کہ اپنا مال واپس لینے کا ایک ذریعہ کھلا بہتان بھی ہوا کرتا تھا. اسی کو فرمایا کہ تم بہتان اور گناہ کے ذریعے سے ان سے مال لینا چاہتے ہو، یہ تو حرام ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 کی تفسیر میں خلا کے بارے میں مال لینے اور نہ لینے کی بات صورتیں بھی بیان فرمائے گی. ان میں سے ایک یہ ہے کہ عورت مرد سے خلا لے اور خلا میں عورت مال ادا کرے، اس صورت میں اس کا مال کو ادا کرنا جائز ہے. لیکن اس صورت میں بھی حکم یہ ہے کہ اگر زیادتی شوہر کی طرف سے ہے تو اسے مال لینا مکروہ ہے، چاہیے یہ کہ یہ مال کے بغیر اسے خلاصی دے دے. اور اگر زیادتی عورت کی طرف سے ہے تو مرد کا خلا کے بدلے میں مال لینا یہ جائز ہے، لیکن پھر بھی مہر کی مقدار سے زیادہ لینا مکروہ ہے. اور جب کبھی سیپریشن ہو، جدائی ہو، طلاق کا معاملہ ہو تو مہر کی رقم واپسی لینے کے حوالے سے ایک اور تنبیہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، فرمایا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. ترجمہ کنز الایمان. اور کیوں کر اسے واپس لوگے حالانکہ تم میں ایک دوسرے کے سامنے بے پردہ ہو لیا اور وہ تم سے گاڑا عہد لے چکی. فرمایا کہ تم وہ مال عورتوں سے کیسے واپس لے سکتے ہو حالانکہ تم تنہائی میں ایک دوسرے سے مل چکے ہو اور وہ تم سے مضبوط عہد بھی لے چکی ہیں. اور وہ عہد کیا ہے؟ پھر بھلائی کے ساتھ روک لینا ہے یا اچھے طریقے سے چھوڑ دینا ہے؟ یعنی رکھو گے تو اچھے طریقے سے انہیں رکھو، اور اگر چھوڑو گے تو انہیں طریقے سے چھوڑ دو۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ زوجین کے مابین خلوت صحیحہ ہو جانے سے پورا مہر لازم ہو جاتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق چلنے میں ہی عافیت ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ جو حکم قرآن کا ہے اور جو حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اسی کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتے چلے جائیں، خواہ وہ معاملہ مردوں کا ہو یا عورتوں کا ہو، اپنے گھر کا ہو یا کسی اور کے گھر کا ہو۔ اور اسی میں عافیت ہے کہ شریعت کے دائرے میں رہ کر زندگی کو بسر کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔